بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی 34ویں سورت سورہ سبا شروع کریں گے اور 22واں پارہ چل رہا ہے. یہ جیسا مختلف تفاسیر میں تفصیل آئی ہے، یہ سبا ایک مقام ہے جو یمن میں تھا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ ان کے دربار میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ وہیں کی ملکہ تھی، جیسے بات تفاسیر میں بات آئی ہے. شہر سبا کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے. حمد میں تعریف کے بھی معنی آتے ہیں اور شکر کے بھی معنی آتے ہیں. تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ انہوں ہی نے سب چیزیں بنائی، اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ انہوں نے ہی دیا ہے. لہو ما فی سماواتی و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے انہی کا ہے. دیکھیے اب ہم آگے بڑھ جاتے، یہاں رک کے یہ سوچنا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے. اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. نہ ہماری جان ہے، نہ ہدایت ہے، نہ ہماری دولت ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ خاندان ہے، کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، بالکل لاوارث جس کو بولتے ہیں اس قسم کی. بلا وجہ شیطان آپ کو ابھار کے بتا رہا ہے کہ تیرا بینک بیلنس اتنا ہے اور تیرے اتنے مکان ہیں اور تیری اتنی گاڑیاں ہیں. وہ کس دم تک ہے؟ جب تک کہ سانس چل رہی ہے. جب سانس اکھڑ جاتی ہے تو پھر یہ سب ہمارے قبضے میں دیا گیا. جیسا میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بھائی وہ میں جب سروس میں تھا تو میرے نام پہ کئی چیزیں تھیں، تو لوگ بولتے تھے صاحب وہ انیس صاحب کے میز پہ رکھ دیجیے. وہ حالانکہ وہ میز میرا نہیں تھا، گورنمنٹ کا دیا ہوا تھا. جب ریٹائر ہوا تو مجھے واپس کرنا پڑا، جس کا میز اس کو واپس کرنا پڑا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی لیے ساری تعریف اس کے لیے ہے. اس کو پلٹا کے یہ دیکھنا ہے کہ اسی لیے ساری تعریف اور سارا شکر اسی کا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے شکر اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے. اور پھر وہ لہو الحمد فی الآخرہ، دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ہے. آخرت میں جو انشاءاللہ جنت ملے گی تو اسی کے کرم سے ملے گی، اسی کی تعریف ہے، اسی نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. اور پھر وہ ہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم ہے اور خبیر ہے. حکیم کیا ہے؟ ہے کاف میم کا جو مادہ ہے، اس میں وزڈم کے معنی آتے، حکمت، دانائی. اس میں فیصلے کے معنی آتے، حاکم جو فیصلہ کرتا ہے. پھر اس میں استحکام کے معنی آتے ہیں، فرمنس، یعنی اللہ تعالی دانائی وزڈم کی بنیاد پہ جو فیصلے کرتے ہیں اس میں استحکام ہے، فرمنس سے کوئی ہلا نہیں سکتا. کیونکہ زمین اور آسمان میں اور آخرت میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ خبیر ہیں، خبر رکھتے ہیں. خبر جو ہے حادثات کی خبر ہوتی ہے، علم ہر چیز کی ہوتی. دیکھیے یہ ایک علم ہے کہ بھئی یہ لوہے کی جال ہوا، یہ خبر. تو اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور خبر بھی ہے. خبر علم کا جز ہے. تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں. اب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹائم کے بارے میں، کہ یعنی دنیا میں بھی ان کی تعریف ہے، آخرت میں بھی ان کی تعریف ہے. پوری ٹائم کور ہو، پورا ٹائم کور ہو گیا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا شکر یا ان کی تعریف نہیں ہے. اب یہاں جو ہے اسپیس کی بات آ رہی ہے، یعلمو ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. اب میں مثال کے طور پہ بولتے چلے جا رہا ہوں کہ بھئی جیسا بیج آپ نے پیرا وہ زمین میں داخل ہوا، یا بارش ہوئی پانی زمین میں داخل ہوا، یا کوئی جس کا انتقال ہو گیا آپ نے اس کو دفن کیا وہ زمین میں داخل ہو گیا. تو جو کچھ زمین میں داخل ہوا وہ جانتا ہے. وہ ما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ جانتا ہے. اب یہاں اپوزٹ استعمال کر کے الفی عربی الفاظ کو سمجھایا بھی گیا کہ یلجو اور یخرجو اپوزٹس ہیں، یلجو داخل ہونا، یخرجو باہر نکلنا. تو اب جیسا آپ نے بینج پیرا، اس سے جھاڑ نکلا، تو اس کو معلوم ہے بینج میں کیا ہے اور جھاڑ میں کیا ہے، کیونکہ بینج نے بھی بینج کو بھی اسی نے بنایا ہے، جھاڑ کو بھی اسی نے بنایا. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، دیکھیں نزول اوپر سے نیچے آنا، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ جانتا ہے، جیسا بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو وہ جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ عروج کرتا ہے، تو نزول کا اپوزٹ عروج. قرآن شریف کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یلیجو کا اپوزٹ یخرجو اور یونزلو کا اپوزٹ یاروجو، معراج کرنا. وہ ہوا رحیم الغفور، اور وہ ترس کھا کر گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے. دیکھیں رحیم کے معنی ہم کو انگلش ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آئے، دا بینیفیسنٹ اینڈ دا مرسیفل، بینیفیسنٹ فائدہ پہنچانے والا، نہیں تو ہم اردو میں یہی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، معنی ہی نہیں معلوم. یہ عمر کو آ گیا، کئی لوگوں کو معنی نہیں معلوم رحمان اور رحیم کے، برابر پڑھتے ہیں. تو اب انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں مختلف زبانوں میں مختلف ترجمے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا کہ انگریزی میں معلوم ہوا بینیفیسنٹ یعنی فائدہ پہنچانے والا، رحمان کون ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے، رحیم کون ہے جو ترس کھا کے فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ ترس کھانا کہتا ہے کہ ہماری جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کی سزا سے ہم کو جو ہے بچا لیتا ہے. وہ خالل، یہ جو ہے اسپیس کور ہو گئی، اوپر نیچے اندر باہر، یہ پوری اسپیس کور ہو گئی. وہ خالل لذینا کفرو لا یا تینا سا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی. یہ جو کفر کرتے ہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی. قل بلا و ربی لتاتینکم، ان سے کہیے کہ کیوں نہیں قائم ہوگی، میرے پالنے والا والے اللہ کی قسم کہ یہ یقیناً قائم ہو کے رہے، ان سے آپ کہہ دیجیے. اور پھر عالم الغیب، یعنی یہ غیب کا علم رکھنے والا ہے. غیب کیا چیز ہے؟ دیکھیے پاسٹ ٹینس جو ہے ماضی، وہ بھی غیب ہے، فیوچر جو ہے ابھی آیا نہیں وہ بھی غیب ہے، اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بھی غیب ہے، میری پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ بھی غیب ہے. تو تینوں زمانے میں جو ہماری سمجھ اور ہماری نظر حواس سے جو بالکل چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ غیب ہے، اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے. دیکھیے ہم کو اگر کچھ غیب کا علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم اس کے علم سے کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا وہ چاہے. وہ اینسٹائن پہ بھی لگتا ہے، میرے پہ آپ پہ بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہے، جس سبجیکٹ کا علم دینا چاہے دیے. تو یہ علم غیب کے علم رکھنے والے ہیں. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور ایک ذرے کے وزن کے برابر، ایک ذرے کے وزن کے برابر آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اور وہ ذرے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ان کا علم مکمل ہے. کیسا ہے؟ اور الا فی کتاب مبین، وہ ایک کھلی ہوئی سمجھانے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوری انوینٹری لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ایک انوینٹری یہ ہوتی کہ بھئی یہ مسجد میں کتنے لاؤڈ اسپیکر ہیں، کتنے مائکرو فونز ہیں، کتنی ٹیوب لائٹس ہیں، کتنے پنکھے ہیں، کتنے جانماز ہیں. یہ صرف میٹیریل چیزوں کی بات آ گئی. ایک انوینٹری ایسی ہوتی ہے جس میں حادثات لکھے جاتے ہیں. جیسے آپ اپنی ڈائری اگر کوئی مینٹین کرتے ہیں تو میں صبح میں کب اٹھا، کہاں گیا، دفتر میں کیا کام کرا، کس سے ملا، گھر آ کے کیا کیا کام کرا، میں اپنے پورے ایونٹس لکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں پورے میٹیریل نامہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جتنے جانور بنائے ہیں، جتنے انسان بنائے ہیں، جھاڑ، پہاڑ، سمندر، پلانٹس، گیلیکسیز، اب آپ بولتے چلے جائیے شام تک کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور اس میں جتنے حادثات ہوتے ہیں وہ حادثات بھی لکھے ہوئے ہیں، میں صبح سے کیا کر رہا ہوں اس میں لکھے میں آپ سب کیا کر رہے ہیں لکھا ہے, ساری دنیا کیا کریے لکھا ہے, اور پھر کیا کریں گے لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی علم سے کیا چیز چھپی ہوئی رہی. جیسا ایک جگہ آیا کہ تم اپنے سورہ ہود میں بات آئی کہ یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کو چھپانے کے لیے, تو ان سے کہو کہ یہ جب اپنی چادریں اوڑھ کے راز کی باتیں کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں سے باقی ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر یہ کتاب مبین میں کیوں لکھا ہوا, اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کو جزا دے, ان کو ریوارڈ دے, ان کو اس کا بدلہ دے. کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ جو کچھ کریں گے کتاب میں لکھا ہوا ہے. لہذا قیامت کے دن بعض لوگوں کے جملے ریکارڈ کیے گئے ہیں قرآن میں, کہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے. کیا کتاب, میں پلٹ کے تھوکا تھا وہ بھی ریکارڈیڈ ہے. دیکھیے آپ کے اوپر جب کیمرا لگا ہوا رہتا تو آپ کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی, آپ کے ساتھ کوئی مائک اگر لگا ہوا رہا تو آپ کا ہر جملہ ریکارڈ ہو جاتا. ہم اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کیسے کیمراز ہیں نہیں معلوم. جیسا ہمارے پاس کئی سٹورز میں آج کل آگے ہیں, ورنہ انگلینڈ امریکہ میں بڑے بڑے جو جنرل سٹورز رہتے اس میں کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں, اگر کوئی چوری سے اٹھا لیا تو فوراً کیمرے پہ دکھ جاتا, وہ آ کے آپ کو لے کے چلے جاتا ہو, آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کیمرا لگا ہوا ہے. تو انسان اتنی احتیاط کرتا ہے, اتنا ریکارڈ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے کیمرے کیسے ہوں گے, کیسا ریکارڈ کرتے ہوں گے, کیا کیا باتیں سنتے ہیں کوئی ان. تو جو کچھ جو کوئی ایمان لایا اور عمل صالح کیا, ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی اللہ پہ ایمان, اللہ کے فرشتوں پہ, رسولوں پہ, کتابوں پہ, قیامت پہ, تقدیر پہ ایمان لا کر. عمل صالح کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں یہ بار بار ڈیفائن اس لیے کرتا ہوں کہ عمل صالح کا مطلب ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا, میری اپنی پسند کا اسلام نہیں, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اولائی کا لہم مغفرتوں و رزق کریم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور پھر عزت والا رزق ہے. مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے, ایمان لا کے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے. کافروں, مشرکوں اور منافقوں کے لیے مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. ابھی ہماری مغفرت کیسی, کہ بھائی نماز پڑھے, کانسنٹریشن نہیں تھا, ایک دم ذہن چلے گیا کہ بھائی یہاں سے اٹھ کے فلانی جگہ جانا ہے, نماز تو پڑھی لیکن نماز میں وہ غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر مغفرت کا کیا سوال پیدا ہوا. بھائی مغفرت دیکھیں, مغفرت کے معنی سمجھیے, کسی گناہ کی سزا سے بچا لینا یا سزا سے یا گناہ سے بچا لینا, دونوں معنی آتے ہیں. ایک چیز جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں غالباً آیا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں سے بچا لیا ہے, اب اس کو معاف کر دیا ہے, بلکہ جو کرتے کر لو کا ترجمہ بعض جگہ پہ ہو گیا, ہم نے آپ کو اگلے پچھلے گناہوں سے بچا لیا ہے, مغفرت کر لیا ہے. غفرہ, غفرہ کیا چیز ہوتی ہے, عرب میں عورتیں جو ہے اپنی اوڑھنی کو تیل نہ لگنے کے لیے ایک کپڑا ڈھانپتی تھی تو اس کو الغفارتو بولتے تھے. پھر ایک اور ایک بات آ رہی ہے, یہ لوہے کی جالی لوگ پہنتے تھے شولڈرز پہ ادھر ادھر کے تلوار کا مار نہ لگے تو اس کو بھی الغفارتو بولتے تھے. تو انہیں بچاؤ کا مفہوم ہے. تو گناہوں کی سزا سے بچاؤ کس کی ہوگی, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور پھر ان کو عزت کا رزق ملے گا. تو جو جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور عمل صالح نہیں کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی, ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ والذین سوء فی آیاتنا معجزین, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی. اب دیکھیے, اب ہمارے گھروں میں ڈسکشن ہوتا ہو گیا نا میاں, بڑے نماز کے پابند تھے, سسپینڈ ہو گئے, کیا ہوا, نماز بچائی, یہ ہمارے گھروں میں ہوتا, بچے کو بول رہے آپ کو پڑھو بولے تو نہیں پڑھے, آپ کو کہاں فرصت, پانچ نماز مسجد میں جا کے پڑھے, دیکھو کیا مارکس لے کے آیا. ارے یہ کائی کے جی آ کے مارکس ہے, بات سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ. تو یہاں یعنی دیکھیں میں اس لیے ہماری مثال دیتا ہوں کہ جب ہم میں ایسے لوگ ہیں تو ہم باہر کا ہی ہو جائیں مسجد کے, ہم دوسروں پہ کیوں کمنٹ کریں؟ دیکھیں ہم ہی ذلیل ہیں تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے, ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا عمل کی دعوت دیں گے؟ تو ہم خود قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی جگہ ہم سنتے ہیں, یہ فیملی میں سنتے ہیں, دوست احباب میں سنتے ہیں. ہو گیا نا ابھی ان اتنے پابند تھے نا, کیا ہوا ان کا حشر کیا ہوا دیکھا, وہی وہ دوسرا تھا کوشش کرا دنیا میں نکلا, آج امریکہ میں دیکھو کیا کما رہا, اس کو جا کے پوچھو اس کے دل کی کیفیت کیا ہے, اور اس سے پوچھو اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. تو اس کے خلاف ایمان لانا, عمل صالح کرنا, اس کے خلاف جو کیٹیگری بتائی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اولائی کا لہم عذاب من رجز علیم, یہی وہ لوگ ہیں جن کو بے چین کرنے والا تکلیف دہ عذاب ہوگا. رجز کے معنی بے چین کرنے کے, علیم کے معنی تکلیف, یعنی ایسی تکلیف کہ بے چین کر دے ویسی سزا. دیکھیے ایک تکلیف ہوتی ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں, ایک تکلیف ہوتی, کئی لوگوں کو ہوتی تکلیف برداشت کر لیتے, ایک تکلیف ایسی ہوتی کہ چیخ نکل جاتی ہے آپ سے یا رو دیتے آپ, تو یہ بے چین کرنے والی تکلیف کا عذاب ہوگا ان لوگوں کا جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بتایا ہوا طریقہ کریکٹ ہے, نعوذ باللہ قرآن کا طریقہ غلط ہے, ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں یا دیکھ لیں گے کہ آپ پر جو نازل آپ کے پالنے والے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے وہ حق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم جو ہے, حقیقی عالم جو ہے, وہ دیکھ لے گا کہ قرآن حق ہے. دیکھ لیا اوریجن آف دی یونیورس, دیکھ لیا سورہ انبیاء کی 21ویں سورت میں 30th آیت ہے, سورہ انبیاء کی آیت دیکھ لیا کہ زمین اور آسمان ایک جگہ تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا, بگ بینگ تھیوری. اس کے بعد میں دا فائنل کرنچ, اسی میں 104th آیت ہے کہ ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ. اس کی مثال کیسا دی ہے سائنٹسٹ کہ بھئی ایکسپینڈنگ یونیورس کیسی ہے, کہ ایک آپ بیلون لیے اس پہ سب دھبے ہیں, آپ اس کو پھونکتے چلے گئے تو یہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے, اس طریقے سے گروپس آف گیلیکسیز دور ہوتے چلے گئے. اب وہ پھگے کا ایک لمٹ ہے پھولنے کی, ایکسپینشن کی ایک لمٹ ہے, وہ لمٹ کے آپ پہ آنے کے بعد وہ پھٹ جاتا, پھٹ گیا تو جو پھگا ہوتا بیلون ہوتا وہ رول ہو جاتا, وہ کبھی پھوڑ کے دیکھیے آپ رول ہو جاتا. تو یہ خود سائنٹسٹ اس قسم کی مثال دی ہیں, اور قرآن میں یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی 104th آیت ہے, 4th آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ لپٹا جاتا ہے, ایسا جیسا رول کر دیا جاتا ہے. اس زمانے میں کاغذ ایسا کھول کے پڑھتے تھے اور رول کر دیتے تھے, اس سے بہترین ڈسکرپشن کیا ہوگا. تو جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. عالم ہونے کی پہچان ہے یہ. اگر آپ اس کو حق نہیں مانتے تو پھر آپ عالم نہیں. دیکھیں حق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لینا. جیسا کسی نے کہا کہ بھئی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن, مگر اسلام نے قبول نہیں کیا. یہ کمنٹ کرنا, آپ کون اللہ تعالیٰ کے دین پہ کمنٹ کرنے والے, آپ کون توڑوں خان, آپ سے کون پوچھ رہا, آپ سے کون, آپ مخلوق مر گئے نا, کوئی آپ کو روک نہیں سکا. تو یہاں بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو صحیح عالم ہے وہ اپنے علم سے قرآن کو ویریفائی کر چکا ہے اور وہ جانتا ہے کہ قرآن ہوتے, پوری سائنس آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے قرآن میں جتنی آئی ہے اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی حقیقت کی گواہی دیتی ہے. وہ یہی دی الا صراط العزیز الحمید, اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ جو عزیز اور حمید ہے ان کے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے, راستہ بتاتی ہے. اب عزیز کا کیا مطلب ہے؟ اقتدار والے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی پولیس کمشنر, ہو سکتا ہے پولیس کمشنر غریب آدمی ہو لیکن اس میں اقتدار ہے, وہ کسی کو بھی آ کے اریسٹ کر لے سکتا ہے. تو عزیز کا مطلب اقتدار والا, اور حمید جس کی تعریف کی گئی, حمد الحمد جس کی تعریف کی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار والے ہیں، مائٹی ہیں، اور ان کی تعریف کی گئی ہے. وَخَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا شخص بتائیں جو ہم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم یعنی منتشر ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو کے خبروں وغیرہ میں منتشر ہو جاؤ گے، تو اس وقت تم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جاؤ گے. یعنی موت کے بعد کی زندگی کے جو ہے ایک شخص ہے جو بول رہا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی خبر میں دفن کر دیے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ہڈیوں تک کا نشان نہیں رہا، کسی کو جلائے، راک جو ہے دریاؤں میں بہا دیے. ہاں ایک شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. تو اب یہاں اس سے پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں، مثال کو ریپیٹ کرتا ہوں ذہن میں رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی ہمارے پاس کیا مثال ملتی ہے. ویڈیو کیمرہ سے تو سب واقف ہیں. فرض کیجئے میں یہاں ایک گلاس پانی کا بھر کے رکھا اور کیمرہ آن کرا، اب گلاس کو گرایا میں، گلاس گرا، پانی پورا پھیل گیا. اس کے بعد میں وہ کیمرہ مین کو بولے کہ بھائی ذرا ریوائنڈ کریے، تو ریوائنڈ کرے تو پورا پانی سمٹ کے جو ہے وہ گلاس میں آ گیا، گلاس کے ٹکڑے پورے جمع ہوئے، گلاس بنا اور وہ خبر سے اٹھ کے پھر اوپر آ کے بیٹھ گیا. تو میں جب ٹو ڈائمینشن میں یہ کر سکتا ہوں تو میرا پالنے والا، میرا بنانے والا اس کو تھری ڈائمینشن میں نہیں کر سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبروں سے اٹھائیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو کافروں نے اس کو جھٹلایا. تو اگر کوئی موت کی بات کی زندگی کو جھٹلاتا ہے تو کفر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، موت کی بات کی زندگی کو. اور کہا کہ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جھوٹ گڑھ لیے ہیں نعوذ باللہ، یا یہ جنوں کے اثر میں ہیں. قسم ہے اگر ہم کو ایسی کوئی بات بولے تو نیکسٹ سنڈے سے بند کر دیں گے اس سے. ارے حضرت اتنی محنت کر کے پریپئر کر کے آ کے بول رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں آپ مجنون ہیں، آپ جھوٹے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں. تو یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تبلیغ کے لیے. آج ان کی محنت کے طفیل میں، صحابہ کی محنت کے طفیل میں اسلام یہاں تک پہنچا ہے. تو سوچ کے دیکھیے ایسے کمنٹس کس کے لیے؟ ہم خود اشرف المخلوقات ہیں اور وہ افضل الانبیاء ہے. سوچ کے دیکھیے دا ٹاپ پرسن ان دا کریشن، ان کے بارے میں یہ نالائق لوگ اس قسم کا کمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے قرآن کی تبلیغ نہیں چھوڑی، وہ اتنا برداشت کیا، اور ہم ذرے ذرے کمنٹس پہ جو ہے بولتے جانے دو بھی، نماز چھوڑ دو، کیا کرتے ہیں وہ نماز پہ کمنٹ کر رہے ہیں، وہ روزوں پہ کمنٹ کر رہے ہیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب وضلال البعید، نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں ہوں گے اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے. اب دیکھیں میں اس سے پہلے بھی مثال دیا کہ بھائی مجھے موزم جائے مارکیٹ جانا ہے، کوئی صاحب غلطی سے بولے آپ ادھر چلے جائیے، اب میں چلا کٹے پہ جا کے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. اب وہاں جا کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں صاحب موزم جائے مارکیٹ کہاں ہے، تو ضلال بعید، بولے صاحب آپ ایسے ویسے گمراہ نہیں ہوئے، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے آپ، اتنی دور چلے گئے ہیں کہ آپ کا واپس جانا مشکل ہے، اتنا دور نکل گئے. تو یہ کافر جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ ایسی جو ہے گمراہی میں بھٹک گئے ہیں. فلم یرو الا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کا فیوچر جو ان کے سامنے ہے اور پاس جو ان کے پیچھے ہے اس پہ غور نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ میں تو بولتا ہوں کہ یہ سائنٹسٹ مخاطب ہے. آسمان اور زمین کا فیوچر کیا ہے؟ کہ یہ دنیا پھیلتے چلے جا رہی ہے، ایک دن برسٹ ہوگی تب پورے آسمان کے جتنے گیلیکسیز وغیرہ ہیں وہ سمٹ کے ایک جگہ آ جائیں گے، بگ کرنچ جس کو بول رہے ہیں. کیا یہ ان کے سامنے نہیں ہے؟ اور کیا اس کی ہسٹری تمہارے سامنے نہیں ہے؟ جبکہ سارے آسمان اور زمین پورا سکڑ کے ایک جگہ تھی اور ہم نے ایک دھماکہ کیا، وہ بگ بینگ ہو کے جو ہے وہ 15 بلین ایئرز سے پھیلتے چلے جا رہی ہے کائنات. اور وہ کیا زور کا دھماکہ تھا کہ بعض گیلیکسیز 150,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے میں پر سیکنڈ بول رہا ہوں، پر آور نہیں، 150,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے. اور یہ کیسے پھیل رہی ہے؟ 15 بلین ایئر سے پھیل رہی ہے. واللہ بکل شئین محیطا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا قدرت ہے، کیا طاقت ہے، آپ امیجن کر سکیں گے؟ آپ نعوذ باللہ ان کا مجسمہ بنا سکیں گے؟ آپ تو ان کی ذات کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ان کے صفات سے ان کو پہچاننا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کائنات کے فیوچر پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تم کائنات کے پاس پہ غور نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم اگر چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں. کون سی بڑی بات، ہر جگہ دیکھتے ہیں آپ زلزلے بیٹھ گئی، مسجد بیٹھ گئی. کل رہنما دکھن سیاست میں بات آئی، منصف میں بات آئی، کیسا وہ گن فاؤنڈری کی مسجد میں درس ہو رہا تھا، وہ مسجد دھس گئی. کون سی بڑی بات ہے، حسین ساگر دھس گیا، نوبت پہاڑ دھس گیا، تو پورا ہندوستان دھس گیا، پورا امریکہ دھس گیا. کون سی بڑی بات، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، آئیلینڈز آتے ہیں، ابھرتے ہیں، ڈوبتے ہیں، تمام چلتے ہیں اگر ہم چاہیں. دیکھو تم ہماری پہلے قدرت کا اندازہ کرو. جو میں آج سے آپ سے بار بار ہمیشہ بولتا ہوں کہ درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ قرآن کی عظمت آپ کے دل میں آئے، اور قرآن کی عظمت سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا آپ کو اندازہ ہو، تاکہ آپ کی عبادات میں صحیح کیفیت پیدا ہو. کس کے سامنے کھڑے میں، کس کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا صحیح اندازہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، ہماری عبادات میں وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ خوف نہیں پیدا ہوگا. بے ابھی بعض چہرے دکھتے ہیں جن کو دیکھ کے طبیعت چاہتی پوچھنا کہ بھئی آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں، کیوں آپ کے چہرے پہ اتنا خوف ہے؟ ایک کا دکا چہرہ ایسا دکھ جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے کہ جب اذان ہوتی تو آپ کا چہرہ بدل جاتا بالکل. تو لوگ پوچھتے کہ آپ اذان پہ اس قسم کی حالت آپ کی کیوں ہوتی، تو بولے تم کو معلوم ہے کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے، یہ اندازہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تم میری قدرت کا اندازہ کرو کہ یہ کائنات کو ختم کرنے والا ہوں، کائنات کو میں شروع کیا ہوں، اگر میں چاہوں تو تم کو زمین میں دھسا دوں. اور نسکتا علیہم کسو من السمائی، یا پھر زمین سے آسمان کے کوئی ٹکڑے گرا دوں. یہ کون سی بڑی بات ہے، میٹیورائٹس تقریباً ہر کانٹیننٹ میں گرے ہیں، کوئی کانٹیننٹ شاید ایسا ہوگا جس میں آسمان سے میٹیورائٹس نہیں گرے، بڑے بڑے کریٹرز ہیں. حال حال میں کچھ کہیں کا میٹیورائٹ کے وہ کریٹر کا جو ہے ایک فوٹو آئی تھی، اس میں ایک نیچرل لیک بن گئی ہے. تو سوچ کے دیکھیے، کبھی بھی جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کس کے لیے ہے؟ ہر عبد منیب، یعنی ہر اس بندے کی، ہر اس غلام کی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. منیب کیسے ہے؟ نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. شہد کی مکھی ادھر ادھر گھومتی، میلوں چلے جاتی، لیکن اپنے پٹھے پہ واپس آتی، اپنے ہائف پہ واپس آتی. تو اس طریقے سے یہ جو عبد منیب کون ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے مگر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اس کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے. کم از کم 5 وقت تو پلٹتا ہے. اب اگر 5 وقت بھی نہیں پلٹتا ہے تو یہاں دیکھیے سلیکشن آف ورڈ، نوبن شہد کی مکھی، شہد کی مکھی پہ اگر آپ غور کریں تو وہ ادھر ادھر رس چوستی ہے، پھر اپنے مرکز پہ آ جاتی ہے. تو ایسا بندہ جو اپنے کاموں میں کاروبار میں لگتا ہے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹ کے آتا ہے، اس کے لیے ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب یہاں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا واقعہ آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے اپنے پاس سے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل ادا کیا تھا. یا جبالو اوی بھی ماہو والطیر، اور یہ حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح دہراؤ, اور اے پرندوں تم بھی ان کی تسبیح تھا ان کی تسبیح جو ہے ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ. تب پہاڑوں کا تسبیح دہرانے کا کیا مطلب ہوا؟ ایکو. آپ کسی وادی میں چلے جائیے اور جا کے وہاں اللہ پکاریے, تو پوری وادی میں اللہ 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 پوری وادی میں گونجے, یہ اس کی تسبیح ہے, یہ پہاڑوں کی تسبیح ہے. تو پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح دہراؤ, اور پرندوں کو بھی دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. لوہا نرم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی میلٹنگ ٹیکنیکس, لوہے کو پگھلانے کے ٹیکنیکس داؤد علیہ السلام کو سکھوا دیے تھے. یعنی میٹلرجی میں آئرن پہ جو ہے ان کی قوم کام کیا کرتی تھی. داؤد علیہ السلام کے سامنے کے زمانے میں میٹلرجی کا رواج شروع ہو گیا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد میں اب اس کے بتا رہے ہیں کہ لوہے کا استعمال کیسا ہوتا تھا. انیمل سابی خاتم و خدر سے سر, کہ تم لوہے کی جالیاں بناؤ اور وہ جالیوں کے حلقے کو اچھے اندازے سے ناپو. یعنی اتنی ٹیکنیک تھی جو فوج جب وہ زمانے میں جب سپاہی جاتے تھے تو لوہے کی جالی پہنتے تھے. تو لوہے کی جالی بنانے کے واسطے لوہا پگھلانا ضروری ہے, پھر وہ جالی بنانے کے لیے ویسے مولڈز بنانا ضروری ہے, ان کا حساب کتاب برابر رہنا ضروری ہے. بھئی ایک جالی بڑی ایک جالی چھوٹی, ذرا مشکل ہو جائے گا جالی یونیفارم ہونا. تو خدر یعنی صحیح اندازے سے جو ہے جالی بناؤ. عملو صالحہ, اور پھر عمل صالح کرو. عمل صالح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تم کو بتایا ہے جو جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرو. انی بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ کر رہے ہو بے شک میں اس کو دیکھنے والا ہوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری نظر سے غائب ہے. ولی سلیمان ریحا غدوہا شہر و رواہا شہر, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی. وہ صبح کے وقت جو ہے ایک مہینے کا سفر کرتی تھی, شام کے وقت ایک مہینے کا سفر کرتی تھی. اب یہ دیکھیے, اب اس زمانے میں یہ بات کو سمجھنا, وہ زمانے میں تو معجزہ ہی تھا, اب بھی معجزہ ہے, ان کا خالین تھا اس پہ سفر کرتے تھے. اب آج کوئی ایسے گاؤں والے کو جو ہوائی جہاز نہیں دیکھا ہے مگر اس کو معلوم ہے کہ بامبے یہاں سے 800 کلومیٹر, اس کو لا کے آپ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ سلا دیے اور اس کی آنکھ لگی, آپ ایروپلین میں بیٹھے بامبے جا کے واپس آئے ایک دو گھنٹے میں, اور اس کو بولے میاں میں بمبئی جا کے آیا, انہیں بولیں گا کیسی بات ہے سر, کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. تو بعض معجزے ایسے ہیں آج آپ کے سائنٹیفک نالج سے آپ ہی سے اللہ تعالیٰ وہ کروا رہے ہیں. 50 منٹ میں آپ بامبے پہنچ جاتے ہیں, 35 منٹ میں آپ بینگلور پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ میٹیریل ایجاد کرنے سے پہلے ہم بغیر ذریعے کے یہ سب کرائے. کوئی صاحب پوچھے تھے کہ صاحب جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی کیسا ہوں گی؟ بولے صاحب ہم کو یہاں بھینسوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھینسوں کی ضرورت نہیں ہے, مکھی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ضرورت ہے ذریعے کی, ہم کو ضرورت ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. تو بتا رہے ہیں کہ بغیر ذریعے کے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزے دیے تھے. تو ایک واقعہ یاد آیا کہ ملک الموت ایک وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی ان کو دکھا اور ان کو معلوم تھا کہ اس کی موت فلاں جگہ ہونے والی ہے, بعض روایتوں میں بات آئی ہے اس کی موت فلاں جگہ ہونے والی ہے اور یہاں ہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ مجھے تو اس کی روح وہاں قبض کرنا ہے. تو وہ ٹھہرا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے, پھر اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے آپ کے خالین پہ سفر کر کے فلانے مقام پہ جانا. تو جو موت کا مقام تھا وہ سفر کر کے وہاں گیا, ملک الموت گئے اور وہاں جو ہے ان کی روح قبض کر لی. تو یہ قرآن کے خلاف واقعہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر مرنے والے کا وقت اور جگہ مقرر ہے, بالکل جو ہے طے ہے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. اب ترجمہ تو لفظ یہ ہوتا, تانبا از کاپر, کاپر کے ڈپازٹس, کاپر کا چشمہ بہانا, کاپر کو میلٹ کرنے کی ٹیکنیک سکھائی, کیونکہ آگے پکوان کی بات آئے. دیکھیں یہ ایلومینیم جو ہے ہمارے بچپن میں ایلومینیم کے برتن آئے مجھے جہاں تک یاد ہے, ورنہ جو ہے یہ پیتل تانبے کے برتنوں میں پکتا تھا اور خلئی گھر آتے تھے خلئی کرتے تھے, تو پکوان کے لیے ایلومینیم بعد میں آیا, سٹین لیس سٹیل تو بہت بعد میں آیا, شروع میں یہی برتن بنتے تھے. تو اب یہ تانبے کو پگھلانے کی ٹیکنیک, پھر میٹلرجی کی بات آئی, داؤد علیہ السلام کو بھی میٹلرجی سکھائی گئی, سلیمان علیہ السلام کو بھی میٹلرجی سکھائی گئی. تو یہ جو ہے کیا کرتے تھے, وہ من الجن میں یامنو بینا یدیہ بإذن ربی, اور جنوں میں سے ان کے پروردگار اللہ تعالی کی طرف سے ان کے آگے کام کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام کے آگے جو ہے ان کی نظروں کے سامنے یہ لوگ کام کرتے تھے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور جو کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہم اس کو دہکتی ہوئی آگ کی سزا دیتے. کوئی بھی جن اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو دہکتی ہوئی آگ کی جو ہے سزا دیتے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَخُدُورٍ رَاسِيَاتٍ, اور پھر سلیمان علیہ السلام جو چاہتے محارب یعنی محراب محل یا خیرے بنا لیتے, تماثیل مجسمے بنا لیتے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, یہ تماثیل کا بعض احادیث میں ترجمہ تصویر ہوا ہے. وہ زمانے میں کاغذ بہت کم تھا تو تصویر سے زیادہ مجسمہ ترجمہ جو ہے بہتر دکھ رہا. کاغذ بہت کم تھا, قرآن کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا. تب ہمارے پاس وہ پورا دیکھیے ایک لفظ کے معنی اگر یعنی تماثیل کے معنی مجسمے کے بجائے تصویر اگر کر دیں تو پورے حدیث کا مفہوم بدل جاتا. جتنی احادیث آئی ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب وہاں مجسموں سے ہے اور ہم اس کا ترجمہ تصویر کر دیے. میں یہ وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بول رہا ہوں کیونکہ پاسپورٹس وغیرہ پہ بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے لوگوں کے لیے, بعض لوگ جو خیال نہیں ہے. تو یہاں تماثیل کا مطلب مجسمے بناتے تھے اور پھر ایسے بگونے بناتے تھے, ایسی دیگے بناتے تھے جو ہاؤس کے برابر تھے, اور پھر ایسے چولہے بناتے تھے جس پہ بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ کاپر کے ویسلز میں پکوان ہوتا تھا ان کا, یہ جن یہ سب کام کرتے تھے. ایملو آل داؤد شکرا, اے آل داؤد خاندان داؤد عمل کرو, کائے کے لیے؟ شکر کے لیے. یہ بڑی خاص آیت ہے, یہ حیرت ہے اس کا ترجمہ دل کو نہیں لگا. لیکن اس کا ترجمہ کچھ ایسا سمجھ میں آتا کہ شکر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. ایملو آل داؤد شکرا, اے خاندان داؤد عمل کرو شکر کے اظہار میں. دیکھیے کوئی صاحب جو ہے مجھے تکلیف تھی, ضرورت تھی, 10,000 روپے لا کے دیے. میں بولا بھائی تھینک یو ویری مچ, واپس کر دیا ہوں. اس کے بعد میں ان کو ضرورت تھی میرے پاس آئے, میں انجان ہو گیا, میں بولا آپ کو تھینک یو بول دیا نا, شکریہ بولا, میں اس سے بڑھ کے کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا خوب کھا کے ڈکار لے کے الحمدللہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے, یہ شکر نہیں ہوتا. بات سمجھیا, شکر کا یہ فرائض نہیں ہے, میں تو نوافل کی بات کر رہا ہوں. فرائض دیکھیں, اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں کہ ہم فرائض بس نہیں ہوں گے ہمارے, ہم کو تو نوافل میں لگ جانا چاہیے. اب پھر ایک آل کا لفظ سمجھایا, آل فیملی آف داؤد, داؤد علیہ السلام کا خاندان. وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہ اور اپنے خاندان پہ زکات حرام کی ہے, صدقہ حرام کیا ہے, وہاں بھی آل محمد ہے, فیملی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پورے سیدوں کو جو ہے انکلوڈ کر لیے اس پہ کافی بحث ہوئی ہے, مسئلے پہ کافی بحث ہوئی ہے. میں آپ کو صرف چھ کے چھوڑ دے رہا ہوں کہ ایک لفظ جیسا تماثیل کا ترجمہ غلط ہو گیا, پورا ہمارا کانسیپٹ بدل گیا. میں اور ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں. میں کسی اور اجتماع کے لیے جو ہے پریپئر کر رہا تھا, ایک حدیث آئی کہ عورتوں کو بال کتروانا منع ہے، حرام ہے. ابھی میری پہچانت کی کئی لیڈیز ہیں کینیڈا میں جن کا بولنا، حجاب کرتی ہیں وہ، ماشاء اللہ پنج وقتہ نماز دی ہیں، حجاب کرتی ہیں، لیکن انہوں نے بال چھوٹے کروا لیے ہیں. کس لیے؟ کہ وہاں نہا کے بال پوچھنے کا نہ تو ٹائم رہتا نہ بال پوچھے جاتے، اتنے لمبے بال سے ہمیشہ بخار آتے رہتا، بیمار رہتی، مگر حجاب کرتی ہیں. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بھئی ان کو فوراً خط لکھنا کہ یہ حرام ہے. میں بولا بھئی ذرا عربی تو چیک کر لوں میں، تو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے بال اکھاڑنا منع ہے. تو اکھاڑنے میں اور کاٹنے میں بہت بڑا فرق ہو گیا نا. اکھاڑنے میں سیپٹک ہو سکتا آپ کو، بال توڑ جس کو بولتے وہ ہو سکتا. تو یہ بات ہماری ذہن میں رہے کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے، ایک عجیب قسم کا انتشار کھڑے رہ جاتا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہے قرآن سے. ہم جو ہے تو اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں، تم پہ جو میں احسانات کر رہا ہوں اس کے یعنی ثبوت کے طور پہ، شکریہ کے طور پہ تم شکر ادا کرو. کیسے؟ عمل کر کے میرے احکامات کی پابندی کر کے. وہ خلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. چلیے سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں، ناشکر ہیں ہم. دیکھیے میں تو یہ بولتا ہوں کہ جہاں شکر ادا کرنا ہے وہاں ہم صبر کر رہے ہیں. اجاڑ ایک ہی گاڑی ہے ماروتی، 3 سال پرانی. جہاں شکر ادا کرنا ہے وہاں صبر کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ صبر کی نوبت آئی تو کیا کریں گے پھر؟ پاواں توڑ دیے تو کیا کرتے آپ؟ ماروتی تو بہت دور کی بات ہے، پاواں توڑ کے ڈال دیے تو کیا کرتے آپ؟ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیٹھ کے سوچتے جاؤ، گنتے جاؤ، نہیں گن سکو گے. شکر ادا کرو، اور ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فلما خزینا علیہ الموتا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اور جب ہم نے داؤد علیہ السلام کو کی موت کا حکم دیا تو داؤد علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے عصا پہ، اپنی لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو ان کی لاش ویسی تھی کھڑی ہوئی. تو دابت الارض، یہ زمین کا ایک جانور، ایک کیڑا دیمک وائٹ اینڈ، وہ ان کے واکنگ سٹک کو جس پہ سہارا دیے تھے وہ کھانے لگا، تو وہ گر گئے. جب وہ گرے تو تب جنہوں نے جانا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ہم بلا وجہ جو ہے اس قسم کی تکلیف میں، بے عزتی کی تکلیف میں پڑے ہیں. اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم ایسی تکلیف میں نہیں پڑے رہتے. تو اس نے علماء ایک بات نکالے ہیں کہ جنہوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بن گیا ہے عمل عملیات وغیرہ کے، جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے سمجھنے کی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جس کو ہم غیب کا علم دیتے ہیں اس کے ساتھ چوکی دار لگا دیتے ہیں، وہ بات جہاں پہنچانا ہے پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بولنے بھی لگوا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ایسا کرتا ایسا کرتا. تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے جانا لقد کانا لسبائن فی مسکنہم آیا، اب یہ سبا کا جو صورت ہے اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ یہ جو سبا جو شہر تھا جو یمن میں تھا، جس کی ملکہ جو ہے بلقیس تھی، جو جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اسلام قبول کیا، یہاں ان کے مکانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ پہلے تو شکر کی نشانی ہے، اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے خیر کی نشانی ہے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. کیا ہے شکر؟ کیا ہے؟ جنتانی ان یمینی و شمال، دو باغات سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف. کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے کھاؤ اور پھر اس کا شکر ادا کرو. حکم ہے، دیکھیے امپریٹو ٹینس جس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے, قرآن سے ثابت ہے, حدیث تو ہے, دعائیں ہیں, قرآن سے بات ثابت ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلدتن طیبتن رب الغفور, یعنی ایک ایسی زمین جو پاک تھی, بہترین رزق پیدا کرتی تھی, پاک و صاف تھی, اور پھر ایسا پالنے والا جو غلطیوں کی سزا سے ان لوگوں کو بچا لیتا تھا, روک لیتا تھا, ایسا پالنے والا. فآرزو, مگر انہوں نے اعراض کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فارسلنا علیہم سیل الارمی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک سیلاب بھیجا. کیسا, ایک کٹا توڑ کے, حسین ساگر کا کٹا ہے, اگر خدا نہ خواستہ حسین ساگر کا کٹا توڑ دیا جائے تو پورا اشوک نگر, ودیا نگر پورا بہ جائیں گے. تو انہیں کا بنایا ہوا کٹا جو تھا اس کو توڑ دیا, اور ان کے جو ہے اس کے بعد میں ہوا کیا, وہ بدلنا ہوں بھی جنتی ہم جنتیں زواتی حکولی خمتن و اسلم و شعیم من صدرن خلیل, اور پھر ہم ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جس کا پھل بد مزہ تھا, اور کچھ بیکار سے جھاڑ اگے اور کچھ بیر کے جھاڑ تھے اس میں. یعنی ایسی زمین جو بہترین غلہ دیتی تھی, بہترین پھل دیتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. وجہ کیا تھی, دیکھیں اوپر بھی شکر کی کیفیت آ رہی. ایک بات یاد رکھیے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں, بادشاہ ہیں, ایوب علیہ السلام بیمار ہیں, پیغمبر ہیں, بادشاہ, یعنی پیغمبر ہیں مگر بیمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, پیغمبر ہیں, لیکن پیٹ سے دو دو پتلے بڑے بندے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ توفیق اگر دینا چاہے تو غریب کو بھی دیتا, امیر کو بھی دیتا, بیمار کو بھی دیتا, صحت مند کو بھی دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایوب علیہ السلام صبر کے نمونے تھے, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام شکر کے نمونے تھے. اب ایک پریکٹیکل مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک شہر تھا جس میں کھانے پینے کو بہت تھا, شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے بہترین جو باغات تھے اس کو بدل کے بالکل بیکار جھاڑوں کے جو ہے باغات ان کو دے دیے. یہ ناشکری کی سزا ہے, انہوں نے شکر نہیں کیا. اب یہ نانی ماں کے قصے تھوڑی ہے, نانی ماں نیند نہیں آ رہی, کوئی کہانی سنائیے بولے سن. یہ ہم کو سبق لینا ہے کہ دیکھو اللہ نہ کرے یہ معاملہ نہ ہو جائے. ہم بہت ناشکری کرتے ہیں, اب پھر شکر کا ایک قرآن شریف سے بات ثابت ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی قوم سے کہیے کہ تم شکر کرو ہم اور زیادہ دیں گے, اور تم ناشکری اگر کرو تو اللہ تعالیٰ غنی ان حمید, اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی پرواہ نہیں. تو یہ شکر کے لیسنز یہاں مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں ذالک جزیناہم بما کفروا, ہم نے اس طرح ان کو سزا دی ان کی ناشکری کی وجہ سے. بارش نہیں ہو رہی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, کیوں, جب حالات ٹھیک تھے تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا, جب حالات خراب ہوئے تو جب احساس ہوا کہ بھائی اس سے پہلے تو بہت اچھے حالات تھے, آپ مستی میں تھے, ہم 1948 سے پہلے حالات بہترین تھے. بڑی راتوں کو اس مسجد میں مشکل سے تین لوگ نظر آتے تھے, وہ بھی وظیفے آپ. بعض وقت تو جماعتوں میں ایک صف مکمل نہیں ہوتی تھی, محلہ مسجد بہت چھوٹی تھی. تو کیا تھا, دور آپ کا تھا, شکر کے بجائے آپ نے ناشکری کی, تو کیا ہوا, آپ کو بادشاہت کے بجائے غلامی ملی. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو شکر ادا کرو, ورنہ اس طریقے سے ہم ناشکروں کو سزا دیتے ہیں. وَهَلْ نُجْزَى إِلَّا الْكَفُورَ, اور ہم ایسی سزا سوائے ناشکروں کے اور کس کو دیں گے. دیکھیے پورا مضمون شکر کا ہے, پورا مضمون شکر کا ہے. ایسی سزا ہم ناشکروں کے علاوہ اور کس کو دیں گے, ارے مانتے ہی نہیں. آپ بچے کو بٹھا کے بول رہے ہیں, بچہ جو ہے انجان ہو گیا, بڑا ہو کے شادی ہو گئی, بیوی کو لے کے گھر الگ لے کے چلے گیا, آپ اس کو بٹھا کے بول رہے میاں تم کو پیشاب کرتے تو تھالی بننا نہیں آتا تھا, ہم لوگ بنتے تھے, بڑا کرے, ایڈمیشن دلائے, اتنے ڈونیشنز دیے, انجینئر بنائے, شادی کرے, تمہاری شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کرے, آج ہم کو لات مار کے چلے گئے تم. یہ سب کون کرے؟ اللہ تعالیٰ کرے ماں باپ کے ذریعے, انہوں احسان جتا رہے ہیں اپنا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالانکہ انہوں نے نہیں کیا, ماں باپ نے نہیں کیا, لیکن یہ سمجھ رہے کہ کیا اور ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ہم ناشکری سے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ان واقعات سے یہ سبق ملا کہ بھائی شکر ادا کرنا چاہیے. آپ سوچئے پازیٹو چیزیں آپ کے پاس کیا کیا ہیں, آپ اپنے آپ کو اپنے سے کم تر لوگوں سے کمپیئر کیجئے تو جب معلوم ہوگا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. وہ ہم لوگ فلیٹ میں اترے تھے, وہ گھر کے اتنی گنجائش نہیں ہے, تو میں آٹ لے رہا تھا, کیا بولنا بھائی کیا چھوٹا فلیٹ ہے. تو ہمارے کام کرنے والی بولی صاحب ہمارا ایک ہی کمرہ ہے, میں کیا بولوں آپ کو کیا کیفیت ہوں, ہم سے زیادہ بچے ان کو, ایک ہی کمرے میں میاں بیوی بھی رہنا بچے بھی رہنا, پکانا بھی نہانا بھی دھونا بھی سب ایک ہی کمرے میں. اسی پاس سے میں گیا ہوا تھا دیکھا ہوں. تو بات سمجھیے, ہم یعنی فلیٹ کو چھوٹا گھر بول رہے ہیں, ذرا اور ہمارے سے کم تر آدمی کو دیکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا پھر دوسری نعمت ان لوگوں پہ سبا کا بتا رہے ہیں کہ وہ جالنا بینہم وہ بین القرى التی بارکنا فیہا قرا ظاہرتن وقدرنا فیہا السیر, اور پھر ان میں اور ایسے شہر جس میں ہم نے برکتیں نازل کی تھی. اب اس کا حوالہ بتاتے ہیں, فلسطین اور آپ کے سیریا شام, یہاں یہ یمن سے یہ لوگ ادھر سفر کرتے تھے, تو یہ ہے کہ وہ پورے روٹ پہ ایسے گاؤں بنائے تھے جو بالکل سڑک پہ دکھتے تھے, اور پھر اس میں منازل طے کر دیے تھے, جیسا بھائی آپ یہاں سے بس لے کے وجے واڑا کو چلے گئے, ہر تھوڑے دن کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سٹیجز مل رہے ہیں آپ کو, شہر مل رہے ہیں. وہ زمانے میں اتنے جنگل تھے کہ شہر کہاں ملتے تھے, تو ان کو ایک سہولت تھی کہ ان کے پورے روٹ پہ شہر ملتے تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو. اور پھر ان کو سیریا اور فلسطین سے بھی جو ہے اپنے ضرورت کی چیزیں جو ہے لے کے آتے تھے. اور سیرو فیہا لیالیا و ایام آمنین, تو ان میں رات اور دن جو ہے امن کے ساتھ سفر کرو, امن کے ساتھ سفر کرو, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. فخالو ربنا باعد بینا اسفارنا, تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پالنے والے, ہمارے سفر کے فاصلے کو دور کر دیجئے. یہ اچھی نوکری ہے, اس زمانے میں 40,000 مل رہے ہیں, بولے امریکہ چلے گئے, برتن دھو رہے ہیں, یہاں رہ کے کیا کرتے ہیں, دور رہے, خدر ہوتی نہیں, یہاں آئے تو خدر ہوتی, چار لوگ پوچھ کے آنے کچھ پیسے نہیں, آئے تو خدر ہوئیں گی نا, آنے کوئی پیسے نہیں. اچھا خاصا چل رہا تھا, کئی بچے ہیں ایسے بھائی جس کو نہیں مل رہی, بات الگ ہے, شکر ادا نہیں, جائیداد ہے, ماں باپ کا گھر ہے, آتی کے نام پہ ہے, گاڑیاں ہیں, تنخواہ تھوڑی کم ہے, کم بھی بولے تو 25,000-30,000 روپے مل رہے ہیں, لیکن بولے نہیں امریکہ جانا, وہاں جا کے کمانا. وہ ایک زمانے میں دھوم تھی, سافٹ ویئر کی دھوم تھی, لوگوں کو نوکریاں مل گیا, بے روزگاری بڑھ گئی. تو یہ دیکھیے بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر دور میں ایسی کیفیت رہی ہے لوگوں میں, خریف کے سفر ہیں بولے نہیں ہمارے کو دور ہوں, کیا فائدہ یہاں کہیں جا رہے ہیں, توشا لے کے جانا ہے, وہ ہے ذرا جنگل میں جانا, دور ہونا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ظلم انفسہم, انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, زیادتی کی, فجعلناہم حادثہ ومزقناہم کل ممزق, تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دی, قصے کہانیاں بنا دی ان کی ہم, اور ان کو منتشر کر دیا. منتشر کرنا, پھیل گئے, کدھر کدھر گئے, حیدرآبادیاں نہیں معلوم, کوئی بنگلور گئے سیٹل ہو گئے, ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس میں, کوئی بامبے گئے سیٹل ہو گئے, کوئی کہیں بھاگے, کسی ملک سے کوئی بھاگے, پورا چتر بتر ہو. آج کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے پورے افراد حیدرآباد میں ہوں. سمجھیے, ریفرنس ٹو کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہم ہی مخاطب ہیں, یہ نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہیں, ہم ہی مخاطب ہیں. اچھے خاصے تھے, ایک جگہ تھے, جوائنٹ فیملیز تھے, کوئی بیمار پڑتا تو کسی کو فکر نہیں تھی, پانچ پانچ چھ چھ بھائیاں بہنیں مل کے ساتھ رہتے تھے. آج یہ ہے کہ بخار آیا تو کوئی لے کے جا کے ڈاکٹر کو بتانے والا نہیں مل رہا. کئی گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ کون آٹو لائیں گا, کون لے کے جائیں گا, کیسا کریں گا, پڑے ہوئے ہیں. اور وہ کسی کے رحم کرم پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجا دیا تو لے کے جا کے ہاسپٹل میں پھینک دیا, چلو ہو گیا. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو انہوں نے خواہش کی, اپنے آپ پہ ظلم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانیاں بنا دیا اور ان کو منتشر کر دیا. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. کس کے لیے؟ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. دیکھیں یہ دو کیفیتیں حدیث میں بات آئی ہے, دو کیفیتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. جب لے کے آزماتے ہیں تو بندہ صبر کرتا ہے, جب دے کے آزماتے ہیں تو بندہ جو ہے شکر کرتا ہے. تو تکلیف میں صبر کرنے والے کے لیے اور راحت میں شکر کرنے والے کے لیے ان واقعات میں نشانیاں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو ہماری کیفیت صبر کی ہے یا شکر کی ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری کیفیت شکر کی ہے, آج بھی ہماری کیفیت جو ہے شکر کی ہے. وَلَقَدْ, یہ بڑی خاص آیت ہے یہ, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان ان پر پورا کر کے دکھایا. ابلیس کا کیا گمان تھا؟ سورہ آراف کی 17 آیت ہے, اس میں جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرے پائیں گے. سورہ آراف نکال کے دیکھ لے سکتے ہیں, 17 آیت ہے. اس میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ انسانوں میں سے آپ اکثر کو ناشکرے پائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈمٹ کر کے بتا رہے ہیں, وہ لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ, اور بے شک ابلیس نے اپنا جو گمان تھا, اپنا جو گیس تھا, وہ صحیح کر کے بتایا کہ میجورٹی ناشکرے ہیں. فتبعوہ, تو انہوں نے ان کی ابلیس کی اتباع کی, الا فریقا من المومنین, سوائے ایک گروپ مومنین کے. وہ بھی سورہ ہجر کی 39-40 آیت میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو گمراہ کر لیکن تو میرے مومن بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. تو سوائے مومن بندوں کے سب گمراہ ہوئے. اور یہاں گمراہی اصل کیا ہے؟ ناشکری. آج کا ٹائٹل ہی ناشکری ہے, یہ واقعات کا ٹائٹل ہی جو ہے ناشکری ہے. وہ ما کانا لہو علیہم من سلطان, اور ابلیس کو ان لوگوں پہ, مجھے یہ سمجھ میں آتا علیہم کی ضمیر جو ہے انسانوں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کوئی وسوسہ ڈال کے چلے جاتا ہے, ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا ان نے, بات سمجھیے آپ, اچھا خاصا نیچے منڈی کر کے جا رہے ہیں, وسوسہ ڈالتا دیکھ جاری ہو, آپ فوراً آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہو, عورت جاری بےچاری, ان نے آپ کی آنکھ اٹھا کے نہیں دکھاتا, تو اس کو اتھارٹی نہیں ہے, اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کرانے کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک. ابلیس کا مقصد, دیکھیے ترجموں میں یہ نہیں ملے گا, بہت محنت کر کے کئی ترجمے دیکھ کے مجھے یہ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ ابلیس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نشاندہی کر دیں ان لوگوں کی جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جو آخرت پہ شک کرتے ہیں. ابلیس کا مقصد صرف یہی ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان, قیامت پہ ایمان. قیامت پہ کیا ایمان؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور پھر حساب دینا ہے. آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا. انہوں نے بولا دیکھو آپ کو یہ جھاڑ سے کائی پھر ہو کے معلوم, یہ جھاڑ اگر آپ کھا لیں گے جھاڑ سے اس کا پھل کھا لیں گے تو یا تو آپ دو فرشتے ہو جائیں گے یا پھر خالدین ہمیشہ زندہ رہنے والے, ایٹرنیٹی ہو جائے گی, موت نہیں آئے گی, آخرت نہیں ہوگی, حساب کتاب نہیں ہوگا, مریں گے نہیں تو حساب کتاب کا. آخرت پہ جو آدم علیہ السلام کو جو ہے دھوکہ دیا. اب یہاں سمجھیا دیکھیں آخرت کی اہمیت کیا ہے ہمارے, میں بار بار یہ مثال دہراتا ہوں. یہ سال عثمانیہ یونیورسٹی اناؤنس کری کہ ہم لوگ پورے ڈگریز کے امتحان لے رہے ہیں لیکن کسی کا بھی رزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے, نتیجہ نہیں بتائیں گے, نتیجہ ہی نہیں ہوگا. کتنے بچے ہیں جو ایگزام کے لیے اپیئر ہوں گے, یہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں, ہم آپ جو پڑھے ہیں اس یقین کی وجہ سے پڑھے ہیں کہ امتحان کا نتیجہ نکلے گا, خدا نہ خواستہ فیل نہ ہو جائے, اس ڈر سے پڑھے ہیں. یہ زندگی بھی امتحان ہے. سورہ ہود کی ساتویں آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین بنایا تاکہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. سورہ ملک میں بات آئی ہے کہ ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا, لہذا ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا. کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں. پھر سورہ دہر میں بات آئی ہے ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے بنایا ہے تاکہ دیکھیں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. تب یہاں سمجھیا اب شیطان آپ کا نتیجے سے ایمان ہٹا دیا. آپ کہیں کی فکر ہے, اللہ ہے کون نہیں بول رہا, نہیں ہے فرشتے ہیں, رسول آئے تھے, کتابیں لائے تھے, تقدیر ہے, میرا کیا جانے کا ہے. قیامت کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا اگر یہ میرا یقین بن جائے تو پھر میں قرآن اور حدیث پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کیوں عمل کروں گا میں. تو شیطان جو ہے چیزوں کی جڑ پہ مارتا, جیسا شرک کرواتا, شرک معلوم ہے دوزخ میں سیدھا جائے گا. تو یہ شیطان کا کام کیا رہتا کہ انسان کو آخرت کے یقین سے ہٹا دے. اب ہماری زندگی بھی دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یقین چھوڑیے شک کی بھی کیفیت نہیں ہے ہماری زندگی میں آخرت پہ. جیسا ڈاکٹر اسرار احمد ایک بڑی اچھی مثال دی کہ بھئی ہرا سانپ زہریلا نہیں ہوتا لیکن آپ کو شک ہے, اس کو بھی نہیں پکڑتے آپ, کیا ہے کہ بھئی ڈس دیا تو جس کو معلوم. تو بولے ہمارا آخرت کا معاملہ یہ ہے اس پہ یقین چھوڑو, شک تک نہیں ہے ہم. ہماری زندگیوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں, آخرت پہ جن کا یقین ہوتا ان کی زندگی الگ ہوتی, بالکل الگ ہوتی زندگی. میں اس کو زیادہ ڈیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آنا ہے ہمارے کہ شیطان کا وار جو ہوتا بولتا میاں نتیجہ نہیں ہے اس کا, اللہ غفور و رحیم ہے, تم نہیں سمجھ رہے, اللہ غفور و رحیم ہے, تھپکا کے سب سمجھاتا بات. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد شیطان کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ ہم نشاندہی کر دیں ان لوگوں کی جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جن کو آخرت پہ شک ہے. اب یہ لی نالما, اب اس کا ترجمہ بعض ترجموں میں ہوا کہ تاکہ ہم جان لیں. اب یہ اس سورت کی تیسری آیت میں آپ پڑھ لیے ہیں کہ اللہ فی کتاب مبین, ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, یہ کتاب میں ہر چیز جانتے ہیں, پھر جاننے کی کیا ضرورت. اب یہاں ذرا گرامیٹیکل مسٹیک مجھے دکھتی ہے. دیکھیں یہ علم جو ہے عین لام میم اس کا مادہ ہے, علیما اس نے جانا پاسٹ ٹینس, علما اس نے نشاندہی کی, علم نشان کو بولتے ہیں, یہ دونوں کا فیوچر ٹینس یعلمو ہے, دونوں کا فیوچر ٹینس ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, سو ڈیٹ ہی میں مارک آؤٹ جانتے تو ہیں, سب کے سامنے دیکھو یہ دوزخی ہے, دیکھو یہ جنتی ہے, دیکھ لیا نا تم, یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے جنتی ہے, دیکھ لیا نا تم اس کی نشاندہی کا, یہ مومنوں کے خلاف آئے تھے جنگ احد, دیکھ لیا نا تم اس کی نشاندہی کا.
وہاں بھی بات ہے
کہ ہم یہ جنگیں اس لیے کراتے ہیں تاکہ لعلم، تاکہ ہم جاننے میں، تاکہ ہم نشاندہی کر دیں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. تو یہ شیطان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے. وہ ربو کا اللہ کل شعین حفیظ، اور بے شک آپ کا پالنے والا ہر چیز کا نگران کا، ہر چیز کو آپ کو مانیٹر کرتا ہے. دیکھیں حفیظ کا مطلب آپ آیت الکرسی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ولا یعودو حفظہما، یہ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اس کو نہیں تھکاتا. عام ترجمہ یہ ہے حفاظت کون کرے گا؟ میں چوکی دار کو رکھوں، میں کمزور ہوں، چور سے نہیں لڑ سکتا، اس واسطے چوکی دار کو لاؤ رکھوں. اللہ تعالیٰ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حفیظ کا مطلب نگران کاری کرنا، مانیٹر کرنا، دیکھنا کہ چیزیں برابر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، سپروائز کرنا. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے نگران کار ہے. خلد الذین زعمتم من دون اللہ، ان سے کہیے کہ تم کو اللہ سے ہٹ کے جن چیزوں پہ زام ہے، جن کو بھروسہ ہے، ان کو پکارو. یعنی مخلوق میں سے کسی کو پکارو خالق کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یعنی آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے وزن کے برابر ان کو کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول کسی کو. بھائی میں آپ بھی اس میں شامل ہوں. من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سب کو ایک ذرے کے برابر بھی جو ہے کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے آسمان یا زمین میں. وہ ما لہم فیہما من شرک، اور ان میں اللہ تعالی کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. پارٹنرشپ کب ہوتی؟ میں ایک دکان کھولا، اتنے گراہکار ہیں کہ میں اکیلا نہیں سنبھال سک رہا ہوں، تو میں ایک پارٹنر کو لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کے تو سب غلامہ ہیں، ان کو پارٹنر کی کیا ضرورت ہے بلا. اور پھر وہ ماں لہو منہم من ظہیر، اور پھر ان میں سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں، اس کو مدد کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ اس کو کوئی پارٹنر کی ضرورت ہے، نہ مددگار کی ضرورت ہے. ولا تنفعو شفاعت عندہ الا لمن اذن له، اور ان کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے، نہیں دے گی، سوائے ان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شفاعت. شفاعت کیا چیز؟ شفاعت از ریکمنڈیشن، سفارش کرنا، اللہ میاں ان کو دوزخ سے بچا لیجیے، سفارش کرنا. اب دیکھیں ریکمنڈیشن کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے. میرا بھانجا بی میں ٹاپ کرا، میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں جو ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ہیں، میں ان کو بولا صاحب میرا بھانجا بی ای میں ٹاپ کرا، آپ اس کو ریزیڈینشیل میڈیکل آفیسر بنا دیں. انہوں بولیں گے حضرت انجینئر کو ڈاکٹر بناؤں؟ ارے انہیں ایم بی بی ایس تو بھی کرتا تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا تھا. کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، بغیر کوالیفیکیشن کے ریکمنڈیشن کہاں ہوئیں گا؟ تو ہمارا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ کوالیفیکیشن پہ جو ہے وہ، اب یہاں بات سمجھیا، حوض کوثر کی حدیث ہے، صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قومیں ہوں گی آپ ہم کو کیسا پہنچائیں گے، پہچان لیں گے؟ تو بولے دیکھو اس دن وہ اعضا جو وضو میں بھیگتے ہیں چمکنے لگیں گے اور اس سے میں اپنی قوم کو پہچانوں گا. تو نمازوں کی پابندی ہونا نا بھائی، کوالیفیکیشن کم از کم پرائمری کا تو ڈگری لے کے جانا ہے، نماز پرائمری میں ہی بولیں گے آپ، اور چیزیں تو بڑھ کے. تو کوئی شفاعت نہیں، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. حتی اذا فزیا عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ چلے جائے گی، خالو کہیں گے کہ ماذا خالا ربکم، کہ تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خالو الحق، وہ کہیں گے کہ حق کہا. اب یہ قلوبہم کس کے قلوب؟ اب تفسیر میں جو ہے بہت کانٹروورسیز ہیں، یعنی یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ چلے جائے گی، کس کے دلوں سے گھبراہٹ چلے جائے گی؟ اب بعض تفاسیر میں فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ، بعض لوگ اعتراض کرے بھائی کیا معلوم فرشتوں کے دل و دماغ ہوتے یا نہیں ہوتے. تو کئی تفاسیر دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، کہ وہ لوگ جو شفاعت کے طالب ہوں گے ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ چلے جائے گی کہ ان کی شفاعت ہوگی, اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, پریشان ہوں میں, کیا بولے, ہو بولے نہیں بولے. دیکھیے ایک صاحب آپ کے جاب کے واسطے کسی سے ملنے اندر گئے, اب آپ ہاتھا مل لیتے ہوئے ٹہل رہے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے, گھبراہٹ آپ میں ہے کیونکہ آپ جاب چاہ رہے ہیں, داخل ہونا چاہ رہے ہیں وہ آفس میں, تو جب وہ باہر آئیں گے تو بولیں گے کیا بولے انہوں, تو بولے نہیں جاب مل گیا. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں, اب بھائی شفاعت کی تو امید ہے, اور پھر کئی ترجموں اور تفاسیر میں بات آئی ہے کہ شفاعت منافقوں مشرکوں اور کافروں کی نہیں ہوگی, شفاعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو کوئی جو ہے شفاعت ہو, لامبی حدیث ہے, یعنی سجدے میں گریں گے پھر ذکر کریں گے, حکم ہوگا کہ نکالو اتنے لوگوں کو نکالو, دوزخ سے نکالیں گے, پھر دوزخ میں وہی لوگ بچ جائیں گے جو قرآن اور حدیث میں جو ڈیسیشنز آئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے. تو ابھی شفاعت کے لیے ہم کو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے, اور پھر جب یہ ہمارے دلوں سے ہیبت نکل جائے گی تو ہم پوچھیں گے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ جو فرشتے وغیرہ جو بھی ہیں شفاعت کرنے والے ہیں, نبی وغیرہ جو ہیں, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کہا. حق کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اگر تم ڈیزرو کرتے ہو تو برابر جنت میں جاؤ گے, حق ہے, تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو تو شفاعت قبول نہیں ہوئی, تم دوزخ میں جاؤ گے. تو حق کو ایک لچکدار لفظ بنا کے چھوڑ دیا, نہ ہاں کا کہا نہ نا کا کہا, اللہ تعالیٰ نے حق کہا, جو بھی تم ڈیزرو کرتے تھے وہی نتیجہ نکلا. وہ ہوا العلی الکبیر, اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. دیکھیں علی بلند اونچا, اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی نہیں, یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا ہے. علیم, اللہ تعالیٰ سے زیادہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں. حکیم, اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت رکھنے والا کوئی نہیں. اب وہ 100% بھی نہیں بول سکتے, ان کا علم کیا ہے ہم کو اندازہ نہیں, ہمارا تو علم اتنا ہی ہے جتنا انہوں نے دیا ہے. تو بلند سب میں بلند, کوئی ان سے اونچا نہیں ہے, سب میں اونچا. اکبر, سب میں بڑا, ان سے بڑا کوئی نہیں. تو لہذا ہم اللہ اکبر عظام پانچ وقت جو ہے بتاتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. کل میں یرزقو من السماوات والارض, ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین سے ان کو رزق کون دیتا ہے. کل اللہ, تو کہو کہ اللہ دیتا ہے, آپ ان کو بتا دو کہ اللہ دیتا ہے. وہ انا وہ ایاکم لعلی ہدا وفی ضلال مبین, تو یا تو ہم یا تم لوگ ہدایت میں ہیں یا پھر کھلی ہوئی گمراہی میں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے قرآن پیش کیا, کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب یہ قیامت میں معلوم ہوگا, یہ شفاعت کی جو بات ہوگی, قیامت کا مضمون چل رہا ہے, تو اس دن معلوم ہوگا کہ یا تو ہم حالت ہیں ہدایت پہ ہیں یا تم جو ہے گمراہ ہیں, ہدایت پہ نہیں ہیں. قل لا تسألون عما اجرمنا, ان سے کہو کہ تم ہمارے جرم کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے, ہم نے جو جرم کیا ہے تم نہیں پوچھے جاؤ گے. ولا نسألوا عما تعملون, اور نہ ہی تم جو کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی. تمہارے عمل کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی, ہمارے گناہوں کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ وی آر آل ریسپانسبل فار اور اون ڈیڈز, جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہوتا. دیکھیں ایک جگہ کچھ ایسی درس چل رہا تھا, تو والدین کے ڈیوٹیز کی بات آئی کہ والدین کو بچوں کو جو ہے سمجھانا چاہیے. تو ایک جوان بچہ میڈیکل کالج میں تھا, وہ بولا, وہ اما کی طرف پلٹ کے بولا, مما اپن تو فری ہے, آپ لوگ بچپنے میں سکھائش نہیں. اب وہ اما بابا دونوں کی صورت اتر گئی. مجھے بڑا برا معلوم ہوا کہ بھئی یہ بات چل رہی ہے. خیر میں تھوڑا آگے بڑھا, پھر ایک دم رک کے اس سے پوچھا, بھئی تم میڈیسن کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ بھئی سکوپ ہے اس میں, تو تم اپنا بھلا برا سوچنے کی تمیز آ گئی ہے تمہارے میں. تو بولے کیا بات, یہ عمر میں نہیں آئیں گے. وہ بولا پھر ماں باپ کا اپنا ذمہ, تم سے پوچھو گے کہ تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا. ایک دم صورت اتر گیا. دیکھیں انہوں نے نہیں سکھایا وہ ذمہ دار ہیں، ماں باپ نے نہیں سکھایا وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنا جواب دیں گے. بچے جب ہوش سنبھال لیے ہیں تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہو گئی ہے بات کو سمجھنا. پھر جیسے کنورٹس ہوتے ان کے ماں باپ ان کو نہیں سکھاتے، ہم سے زیادہ آگے نکلے ہوئے رہتے ہو تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر جو ہے ان سے کہو کل یجمو بیننا ربنا، ان سے کہو کہ ہمارا پالنے والا ہم سب کو جمع کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اس کے بعد میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، فتح معاملوں کو کھول حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وہ ہوا فتح العلیم، اور وہ علم رکھنے والا فیصلہ کرنے والا ہے، علم رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں بڑی عجیب سی پرابلم ہے کہ ہمارے عدالتوں میں جج الگ ہوتے گواہ الگ ہوتے، یہاں جج صاحب خود گواہ ہیں. کیا کرتے آپ، کون سے گناہ سے بچ سکتے آپ؟ جو ججمنٹ دے رہے ہیں انہوں خود گواہ ہیں آپ کے اعمال پہ. فتح العلیم، دیکھیے یہ جو کمبینیشنز ہیں بے معنی نہیں ہے، وہ هو الفتاح العلیم بے معنی کمبینیشن نہیں ہے، رحمان الرحیم غنی حمید اس میں سینس ہے، یہ جوڑ میں سینس، قرآن ہے صاحب، یہ قرآن کے الفاظ ہے. کیسا فیصلہ کرنے والا ہے جو علم رکھتا ہے، پورے کیس کا علم رکھتا ہے، وہ خود گواہ ہے، وہ خود دیکھا ہے اس نے قتل کیا ہے، اس کو گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اس کی شان ہے کہ گواہوں کو پروڈیوس کرے گا، آپ کا پورا اعمال نامہ آ جائے گا سامنے. اور پھر قل ارونی الذین الحقتم به شرکا، اور ان سے کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم چیزوں کو شریک کر کے جوڑتے ہو، ذرا بتاؤ تو مجھے کون سی چیزیں ہیں. کلا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جڑاوا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، عزیز ہے، اقتدار والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے. وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے انسانوں کے طرف. یہ بات یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، قرآن سے بات ثابت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے آئے، کیسے آئے تھے؟ بشیر اور نذیر بن کے، جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے، دوزخ کی سے چوکنا کرنے کے لیے، اور پھر بتائے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے بارے میں سورہ آل عمران کی 110 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہو. تو اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا کام جاری ہے، تو یہ سارے انسانوں تک یہ خوشخبری اور یہ چوکنا کرنا، یہ ہمارا کام ہو گیا. اور یہ کام ہم کیسا کریں گے؟ یہ بول کے نہیں کریں گے صاحب ہمارا قرآن بڑی زبردست کتاب ہے آپ پڑھ کے دیکھو، میں تو نہیں پڑھا مگر آپ پڑھ کے دیکھو، نہیں، اسلام بہترین مذہب ہے صاحب آپ چل کے دیکھو، بدقسمتی سے ہم نہیں چل سکے، نہیں، یہ تبلیغ نہیں ہوتی، آپ کچھ مت کیجئے، صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کیجئے، دیکھیے پہلے آپ کا گھر کیسا بدلتا ہے، آپ کا خاندان کیسا بدلتا ہے، آپ کا محلہ کیسا بدلتا ہے، آپ کا شہر کیسا بدلتا ہے، آپ کے دوست احباب جو غیر مسلم ہیں آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ تجربے کی باتیں ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آخر کیا ہے، واٹ از یور ریلیجن، کیا، ویئر ڈو وی ڈیفر. جب آپ پڑھتے ہیں تو جو ہے بات پہنچاتے ہیں، بھائی ایسا ایسا یہ معاملہ ہے. تو یہاں یہ ولکن اکثر الناس یعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے. اور ان کا تو انتقال ہو گیا، نبوت تو جاری، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا کام تو جاری رہے گا، لہذا یہ کام ہم کرنا ہے. دیکھیں میں انتقال کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وصال بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور میرا ایک زندگی کا ایم ہے بات کرو سمجھانے کے لیے، اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو بہتر ہے خاموش رہو. اب وصال کا لفظ کوئی نہیں سمجھا، دیکھیں ایک جگہ میں دیکھا کہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. بیٹا ذرا سمجھو, رسول کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تقریر میں بات آئی, کوئی بھی نہیں سمجھا, سب بیٹھے تھے. اب میں یہی بولا کہ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے, سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہوتا. قرآن کا ترجمہ اس لیے پڑھنا ہے کہ قرآن سمجھنا ہے, قرآن سمجھنا اس لیے ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہاں میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں. انتقال بولے تو بعض لوگ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لفظ وصال استعمال نہیں کرے, انتقال کر دیں. ہوتا ہو, ختم ہوئے بعد کوئی تو بھی آ کے بولتا, تو مطلب کوئی فرق نہیں ہوتا اس سے, قرآن سے بات ثابت ہے. تو یہ ہمارا کام رہ گیا ہے. اور یہ آخری آیت ہے, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور یہ کافر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا ہے؟ یہ قیامت, قیامت آدم علیہ السلام سے جو ہے سنتے چلے جا رہے, وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْم, ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے. لا يستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون, یعنی وہ دن ایسا ہے کہ تم اس کا نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹا سکتے ہو نہ ایک لمحہ آگے کر سکتے ہو, فکس ہے ٹائم اس کا, لیکن وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو معلوم. اور وہ لمحہ ہے, ساہ لمحہ ہے, کلمح البصر جیسا آنکھ چھپکنا یا اس سے بھی کم. تو سائنٹسٹ ریسرچ کر کے بتائے کہ قیامت کتنی دیر میں قائم ہوگی؟ ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ کا 1/10, ایک سیکنڈ کا 1/100, ایک سیکنڈ کا 1/1000. قیامت کب قائم ہوگی؟ ایک سیکنڈ کا 1/1 فالوڈ بائی 43 زیروز. عام آدمی کے لیے بولے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز, سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنے میں جو ہے ساری کائنات ختم, یعنی وجود سے عدم میں چلے جائیں گے, ایگزسٹنس سے نان ایگزسٹنس میں چلے جائیں گے. اور پھر اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا, اور اس کا کسی کو علم نہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کسی, صرف آثار آ رہے ہیں. اب وہ آثار کتنی تیزی سے, جیسا ایک جگہ ہے کہ قیامت کے آثار جب شروع ہوں گے تو ایسی جیسے تسبیح کے دانے گر کے بکھرتے ہیں, ایک دم بکھر کے چلے جاتے ہیں, ایسے آثار شروع ہو جائیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے آثار آ رہے ہیں. تو وہ صرف اسی پہ جو ہے نہیں کرنا ہے, آج کا جو عنوان تھا اس پہ جو ہے ہمارا اپنا ذہن یہ کریں کہ بھئی شکر کی کیفیت پیدا کریں, ناشکری نہ کریں. اور پھر یہ قیامت کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے, وہ کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے, یہ اپنے آپ کو ہمیشہ کنونس کرتے رہیں.